الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. محترم حضرات, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ہے کہ اس رب کائنات نے شعبان معظم کا یہ آخری جمعہ ہمیں عطا فرمایا ہے. امید ہے اللہ کی ذات سے کہ اگلے جمعہ انشاءاللہ ماہ رمضان المبارک کا جمعہ ہوگا. دعا کر لیجیے اللہ پاک سے کہ اللہ پاک ہمیں ایمان اور صحت کے ساتھ رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمائے, اور اس مہینے کی جو اصل فضیلتیں ہیں, جو اصل حکمتیں ہیں, اللہ پاک ہمیں بھرپور طریقے سے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ آپ رجب کا چاند دیکھ کر دعا فرماتے ہیں, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان, اے اللہ تو ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے. تو یہ دعا مسنون بھی ہے اور ہر بندہ مومن کی ایک دل کی آواز بھی ہے کہ رمضان کا عظیم مہینہ بھی ملے صحت کے ساتھ, ایمان کے ساتھ, اور دن میں روزہ رکھیں, رات کا قیام کریں, صدقہ کریں, خیرات کریں, نیکی کے کام کریں جتنا ہم کر سکتے ہیں. یہ ہم سب کی خواہش بھی ہوتی ہے. لہذا اسی کی مناسبت سے ذہنی, فکری اور نظری رہنمائی کے لیے الحمدللہ پچھلے جمعے سے ہم نے سورۃ البقرہ کا 23rd رکوع پڑھنا شروع کیا تھا. یہ بات عرض کی گئی ہے کہ سورۃ البقرہ میں 23rd رکوع میں اللہ سبحانہ وتعالی نے روزے سے متعلق تمام تر تفصیلات بیان فرما دی ہیں. محض 6 آیات ہیں, آیت نمبر 183 سے 188 تک. ایک رکوع ہے 23rd رکوع. اگر اس کا اچھی طرح مطالعہ کر لیا جائے تو رمضان سے پہلے یہ نظری اور فکری رہنمائی کے لیے بڑا ضروری ہے. الحمدللہ ان میں سے دو آیات کریمہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں, آیت نمبر 183 اور 184. اس کا خلاصہ بیان کر کے انشاءاللہ آج آیت نمبر 185 کا ہم مطالعہ کریں گے سورۃ البقرہ. اور یہی اصل میں رمضان کا استقبال, استقبال رمضان کے حوالے سے یہ موضوع ہوگا. چند احادیث مبارکہ بھی ہم پڑھیں گے. آیت نمبر 183 میں اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا, کما کتب علی الذین من قبلکم, جیسے تم سے پہلے لوگوں یعنی یہود و نصارہ پر فرض کیا گیا تھا. روزہ فرض کیوں کیا گیا؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم تقوی اختیار کرو, پرہیزگار رہو. گنتی کے چند دن ہیں, ایام معدودات, فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر, ان میں بھی اگر کوئی بیمار ہو جائے یا سفر میں ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے روزوں کی تعداد بعد میں پوری کر لیا کرے. شروع کے دنوں میں یہ اجازت تھی کہ اگر کوئی روزہ نہ رکھنا چاہے, طاقتور ہے, مقیم ہے, صحت مند ہے, روزہ نہ رکھنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ مسکین کو کھانا کھلائے, اور زیادہ مسکینوں کو کھانا کھلا دیں, کفارے کے طور پر تو ٹھیک ہے، یہ اسی کے لیے فائدہ مند ہوگا، لیکن فرمایا وان تصوموا خیر لکم، اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو، اگر تم سمجھو. پھر اس کے بعد ایک سال تقریباً بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، آیت نمبر 185 سورۃ البقرہ، جس میں رمضان کے روزے کی فرضیت کا اعلان ہوا. وہ ہر مہینے کے 3 دن کے روزے تھے، 13, 14, 15 تاریخ، جن کو ایام 20 کہا جاتا ہے. جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو وہ سنت روزے یا نفلی روزے قرار پائے، بڑے پسندیدہ روزے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات میں یہ بات شامل ہے کہ آپ ان دنوں کے روزے رکھتے تھے، اور بہت ہی فضیلت بیان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان روزوں کی. البتہ فرض روزے وہ ہیں جو رمضان کے روزے ہیں، اور رمضان کے روزے کی فضیلت ہم سب جانتے ہیں. حدیث میں بھی اس طرح کا موضوع آتا ہے کہ جان بوجھ کے اگر کوئی شخص بغیر کسی شرعی عذر کے ایک روزہ قضا کر دے، اب اگر وہ ساری زندگی بھی کفارے کے طور پر روزے سے رہے، جو ممکن نہیں ہے، لیکن ساری زندگی بھی اگر روزہ قضا کرنا چاہے کفارے کے طور پر، تو یہ ایک روزے کی فضیلت حاصل نہیں کر سکتا رمضان المبارک. بہرحال غیر شرعی طور پر اگر کسی کو مجبوری ہے، کوئی بیماری ہے یا مسافر ہے، تب تو اجازت ہے، اور اس میں بھی انشاءاللہ ابھی ہم پڑھ لیں گے کہ بعد میں روزہ پورا کرنا چاہیے. بہرحال آیت نمبر 185 سنیے، اللہ پاک فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن حکیم نازل کیا گیا. قرآن حکیم کیا ہے؟ ہدل للناس، یہ ہدایت ہے، رہنمائی ہے تمام انسانوں کے لیے. وبینات من الہدی والفرقان، اور ایسی روشن نشانیوں کا حامل ہے جو صحیح راستہ دکھاتی ہیں، حق اور باطل کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دیتی ہیں. فمن شہید منکم الشہر، تو اب تم میں سے جو کوئی بھی اس مہینے کو پائے ایمان اور صحت کے ساتھ، فلیصم، تو اس پر لازم ہے کہ وہ اس مہینے میں روزے رکھے. ومن کان مریضا او علی سفر، پس اگر کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو، فعدت من ایام اخر، تو اسے چاہیے کہ روزوں کی تعداد پوری کرے دوسرے دنوں میں. یرید اللہ بکم الیسرا، یہ آسانی کیوں چاہتا ہے اللہ پاک؟ بیماری میں یا سفر میں روزہ نہ رکھنے کی کیوں تلقین کی جا رہی ہے؟ یرید اللہ بکم الیسرا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے. ولا یرید بکم العسر، تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا، دشواری نہیں چاہتا، تنگی نہیں چاہتا کہ بیمار ہو تب بھی روزہ رکھو. ولی تکملوا العدۃ، لیکن تمہیں چاہیے کہ تم روزوں کی تعداد ضرور پوری کیا کرو. ولی تکبروا اللہ علی ما ہداکم، اور اللہ کی بڑائی، اللہ کی تکبیر بیان کرو جیسے کہ اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی. ولعلکم تشکرون، اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کر سکو. یہ آیت کریمہ اگر آپ غور کریں تو بڑی عظیم آیت مبارکہ ہے. اس میں رمضان کے روزے کی فرضیت کا اعلان کیا گیا ہے، لیکن دلچسپ بات کیا ہے؟ رمضان کے روزے کی فرضیت کا اعلان بعد میں ہوا، پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں نزول قرآن کا تذکرہ کیا ہے. مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ، اللہ پاک ان کو غریق رحمت فرمائے، اس آیت مبارکہ کے حوالے سے بہت تفصیل سے باتیں بیان کرتے ہیں، احادیث بھی ہیں، فقہی معاملات بھی ہیں. انہوں نے یہ تحقیق کر کے یہ بات بیان کی ہے کہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، سابقہ کتابیں بھی رمضان المبارک کے مہینے میں ہی نازل ہوئی. گویا نزول وحی کا ایک خاص تعلق رہا ہے رمضان المبارک سے. صحف ابراہیم، اسی طرح تورات، زبور، انجیل وغیرہ بھی رمضان المبارک میں نازل ہوئے. اس آیت سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. نزول قرآن کے حوالے سے 2 یا 3 باتیں نوٹ کر لیجئے. یہ بات تو اس آیت کریمہ سے واضح ہے کہ یہ قرآن حکیم رمضان المبارک میں نازل ہوا. البتہ اس کے 2 مفہوم بیان کیے جاتے ہیں. پہلا مفہوم یہ ہے کہ یہ پورا کا پورا ایک رات میں نازل ہوا، جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں سورۃ القدر میں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، یقیناً اس قرآن کو ہم نے بڑی عظمت والی، بڑی قدر والی رات میں نازل فرمایا. تو پھر علماء نے اس کی وضاحت یہ کی ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس سے بیت العزہ، 7th آسمان تک، یعنی ہمارے اعتبار سے پہلا آسمان، ایک رات میں نازل ہوا جس کو انزال کہتے ہیں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, اور لیلۃ القدر کی بھی تفصیل آتی ہے کہ یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی پانچ طاق راتوں میں سے ایک ہے جس میں اللہ پاک نے عظمت والا قرآن نازل فرمایا. دعا بھی کرتے جائیں ساتھ ساتھ کہ اللہ پاک جہاں صرف یہ نہ صرف یہ کہ رمضان کا مہینہ عطا فرمائے بلکہ آخری عشرہ بھی عطا فرما دے, اور آخری عشرے میں خاص طور پر یہ جو پانچ طاق راتیں ہیں اس میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی سنت بھی ہے, صحابہ کرام کا عمل بھی ہے, تو لیلۃ القدر بھی اللہ پاک ہم سب کو عطا فرمائے, اور لیلۃ القدر میں پھر قیام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے, قیام اللیل یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. تو گویا یہ چیزیں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں مانگنی چاہیے. بہرحال قرآن حکیم کا نزول یا قرآن حکیم کے نزول کا آغاز انزال کے اعتبار سے پورا کا پورا قرآن حکیم, اور تنزیل کے اعتبار سے, تنزیل کہتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا, تو قرآن حکیم بطریق تنزیل تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا. پہلے ابتدائی پانچ آیات نازل ہوئیں سورۃ الالق کی, پھر اسی طرح تدریج کے ساتھ سورہ قلم, سورہ مزمل, سورہ مدثر, سورہ فاتحہ, یہاں تک کہ پورا قرآن حکیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقریباً ساڑھے بائیس سالوں میں جا کر جو ہے وہ مکمل ہو گیا. آخری آیات کے بارے میں بھی لوگ بیان کرتے ہیں, بعض لوگوں کا خیال ہے کہ سورۃ البقرہ کی آیاتیں مبارکہ ہیں سور سے متعلق جو آخری آیات نازل ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. بعض لوگوں کا خیال یہ ہے بلکہ اکثر کا کہ وہ آیت کریمہ جو حج کے موقع پہ نازل ہوئی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 وہ آخری آیت مبارکہ ہے. واللہ عالم کون سی پہلی ہے کون سی آیتیں آخری ہے یہ اللہ جاننے والے ہیں, لیکن اس میں بھی تدریج ہے, گریجولی تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا. تو بہرحال عظمت قرآن یہاں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جس رات قرآن حکیم نازل ہوا وہ رات عظمت والی قرار پائی. گویا کوئی بھی شے, کوئی بھی نظریہ, کوئی بھی انسان جو قرآن حکیم سے جڑتا چلا جائے گا, قرآن حکیم سے تعلق بڑھتا چلا جائے گا, وہ عظمت عظیم ہوتا چلا جائے گا. یہ ہے اصل میں فلسفی. لہذا غور کر لیجئے, جس رات اللہ کا کلام نازل ہو رہا ہے وہ رات عظمت والی رات قرار پائی, جس پیغمبر رحمت للعالمین کے قلب مبارک پہ نازل ہوا وہ رحمت للعالمین قرار پائے, سید المرسلین قرار پائے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح جس علاقے میں نازل ہوا وہ علاقہ حجاز کا علاقہ مقدس ترین قرار پایا, جس قوم کی طرف نازل ہوا صحابہ کرام عربوں کی طرف, یہ صحابہ کرام کی جماعت مقدس ترین جماعت قرار پائی. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قول مبارک ہے, بخاری شریف میں یہ روایت نقل کی گئی ہے, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تمہارے درمیان سب سے بہترین لوگ وہ ہیں. خیرکم یہ سپرلیٹیو ڈگری ہے, سب سے بہترین لوگ وہ ہیں من تعلم القرآن وعلمہ, جو قرآن سیکھیں اور اس کی تعلیم کو دوسرے لوگوں تک سکھائیں. آپ دعا کر لیجئے اللہ پاک قرآن سیکھنے سکھانے والوں میں ہمارا بھی شمار کر لیں, ہمیں بھی توفیق عطا فرما دے. بہرحال شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. قرآن کیا ہے یہ میری گفتگو کا اہم ترین حصہ ہے. قرآن کیا ہے؟ ہدن للناس, قرآن ہدایت ہے, رہنمائی ہے, گائیڈنس ہے تمام انسانوں کے لیے. قرآن تمام انسانوں کے لیے رہبر رہنما بن کر نازل ہوا. یہاں چند سوالات بھی کرتے جائیں ساتھ ساتھ اس کا جواب بھی قرآن سے معلوم کرتے جائیں. پہلا سوال, دنیا کی زندگی میں انسان کو ہدایت اور رہنمائی کی ضرورت ہے یا نہیں؟ ہر انسان سمجھدار آدمی جانتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی جگہ ہے, امتحان کی جگہ ہے, لہذا اس عارضی اور امتحانی وقفے میں ہدایت کی ضرورت ہر انسان کو ہے. اگلا سوال یہ ہے کہ ہدایت اگر مل جائے, ایک شخص ہدایت یافتہ ہے ایک شخص ہدایت یافتہ نہیں ہے, دونوں میں فرق ہوگا نہیں ہوگا؟ دونوں کے کردار میں, اخلاق میں, معاملات میں, سوچ میں, فکر میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. تو یہاں دعا کر لیجئے کہ اللہ پاک قرآن کو ہمارے حق میں بھی ہدایت بنا دے, ہدایت اور رہنمائی کا سرچشمہ قرآن حکیم. پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی اگر عارضی جگہ ہے اور امتحان کی جگہ ہے تو دنیا میں سب سے بڑی نعمت نعمت ہدایت ہے. یہ سورۃ الملک کی آیت نمبر 2 امید ہے آپ سب کو یاد بھی ہوگی. اللہ پاک فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ہستی ہے جس نے موت اور زندگی کو بنایا، پیدا کیا، تخلیق کیا، کس لیے؟ لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، جانچے، پرکھے، امتحان لے، ایوکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون لوگ عمل کے اعتبار سے بہترین ہیں۔ تو گویا دنیا کی زندگی ہے کتنے سالوں کی؟ میں سمجھانے کے لیے تھوڑا سوال کرتا ہوں، ایگزامینیشن ہال میں جاتے ہیں تو کتنا ٹائم دیا جاتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 3 گھنٹے یا 4 گھنٹے۔ ایگزامینیشن ہال میں اہم ترین چیز کیا ہوتی ہے؟ آپ کے پاس جو ٹائم گیون ہوتا ہے وہ اہم ترین ہوتا ہے، گھڑی بھی لگا دی جاتی ہے کہ یہ ٹائم جو ہے اس کے اندر ود ان دا ٹائم آپ کو پیپر سالو کرنا ہے۔ لیکن امتحان دینے سے پہلے بہت امپورٹنٹ ٹائم 4 مہینے 6 مہینے کا سیمسٹر ہوتا ہے پورا، اس میں سلیبس بھی دیا جاتا ہے، پیپر پیٹرن دیا جاتا ہے، لیکچرز ہوتے ہیں، سیمینار ہوتے ہیں، پورا سلیبس کور کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک اسٹوڈنٹ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ 3 گھنٹے کے اندر پورا پیپر سالو کر سکے۔ الحمدللہ یہ چیز معلوم ہے، لہذا بات فوراً سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ دنیا کی زندگی اگر امتحان کی جگہ ہے جیسے کہ ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانیت پر احسان فرمایا کہ اپنے انتہائی مقربین بندے رسول اور نبی بنا کر بھیجے۔ رسولوں اور نبیوں نے آ کر کیا کیا؟ بنیادی طور پر انہوں نے آ کر اسی امتحان کو آسان کر دیا، فیسلیٹیٹ کر دیا کہ اس امتحانی زندگی کو گزارنا کیسے ہے، کرنا کیا ہے اس دنیا کی زندگی میں، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ ایز اے رول ماڈل، اسوہ حسنہ کے طور پر وہ تشریف لائے تمام انبیاء کرام، اور اس میں بہترین، اعلیٰ ترین آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ لیکن انہوں نے بنیادی طور پر کیا کیا؟ بنیادی کام کیا تھا؟ رہنمائی کرنا، رہنما، راہ کو نمایاں کرنا۔ کون سے راہ کو؟ وہ راستہ، وہ طریقہ جو جنت کی طرف جا رہا ہو، جو ہم ہر نماز میں مانگتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اہدنا الصراط المستقیم، ہر نماز میں مانگتے ہیں۔ انہوں نے آ کر اس راستے کو واضح کر دیا، یہ راستہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جا رہا ہے۔ اور قرآن حکیم بھی یہ بات بیان کرتا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن حکیم ہدایت دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے اس راستے کی طرف جو بالکل سیدھا ہے، اقوام، بالکل ٹھیک، بالکل سیدھا راستہ جو جنت میں جانے والا۔ لہذا اس فرق کو محسوس کیجئے گا، دنیا میں تقریباً 7 سے 8 ارب انسان رہتے ہیں، کتنے پرسنٹ لوگ ہدایت یافتہ ہیں؟ یہ المیہ بھی ہے، سوچ بھی ہونی چاہیے، اللہ کرے کہ سارے کے سارے لوگ ہدایت یافتہ ہو جائیں، سب لوگوں کو راستہ پتہ چل جائے، سب لوگ جنت میں چلے جائیں، اللہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ یہی پیغمبروں کی سوچ تھی، اور یہی ہماری بھی ہونی چاہیے کہ ہر شخص اللہ کے عذاب سے بچ جائے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک حدیث ملتی ہے بڑی پیاری، حضور نے فرمایا میری تمہاری مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی، آگ جب آگ روشن ہوئی تو روشنی میں، ماحول میں روشنی تو آ گئی، لیکن کچھ پتنگے آ گئے جو آگ میں گرنے لگے۔ پتنگیں سمجھتے ہیں جو آگ کو اٹریکٹ کرتی ہے تو اس کے قریب جاتے ہیں، وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں اس کو روشنی، لیکن وہ جلا دیتی ہے۔ تو میری اور تمہاری مثال بھی ایسی ہے کہ تم جہنم کی طرف دوڑے جا رہے ہو، اور میں تمہاری کمر پکڑ کر یا تمہارے کپڑے پکڑ کر تمہیں جہنم کے عذاب سے بچا رہا ہوں۔ یہ فکر ہونی چاہیے ہماری بھی کہ ہمارا بھائی، ہماری بہن، ہمارے ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، دوست احباب، یہاں تک کہ پوری انسانیت جہنم کے عذاب سے بچ جائے۔ اب ظاہر بات ہے صرف سوچ تو نہیں چاہیے نا، اس کے لیے محنت بھی چاہیے، ان کو صحیح طریقے سے بات پہنچانی بھی ہے، جیسے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ۔ تو بہرحال ہدایت یافتہ ہونا، ہدایت مل جائے جس شخص کو، دنیا کی سب سے بڑی نعمت۔ اور خدا نہ خواستہ غفلت کی زندگی گزار گیا، نافرمانی کی زندگی گزار گیا، ایسے کام کر گیا جو اللہ رسول کو ناراض کرنے والے تھے، اور خدا نہ خواستہ ہمارا کوئی بھائی بہن، ہمارا قریب ترین رشتہ دار جہنم کی آگ میں چلا جائے، کتنا بڑا المیہ ہے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ لہذا کوشش کریں جتنا ہو سکے اپنے طور پر خود بھی دین سیکھیں، اور دین کی محفلوں میں سیکھ کر دوسرے لوگوں کو بھی لے کے جائیں، دوسرے لوگوں کو بھی دعوت دینے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس فرق کو ذرا محسوس کیجئے گا، چند مثالیں دیتا ہوں۔ ایک شخص کو اللہ پاک نے ہدایت عطا فرمائی، اور اس کے ساتھ مادی نعمتیں بھی عطا فرمائیں، پیسہ عطا فرمایا، اقتدار دیا، دولت دی، قوت و طاقت دی، صحت دی، یہ ساری مادی نعمتیں رحمت ہیں۔ اگر ہدایت کی نعمت ملی ہوئی ہے تو تو صحت نعمت ہے یا نہیں؟ آپ گنتے چلے جائیے، تجزیہ بھی کر لیجئے، کتنے بے شمار ایسے لوگ ہوں گے، آپ تجزیہ کیجئے، جو روزہ رکھنا چاہتے ہیں رکھ نہیں پاتے، کتنی ذہنی کوفت ہوتی ہوگی ان کو کہ ساری زندگی روزے رکھیں لیکن اب جسم اس قابل نہیں رہا کہ روزے رکھ سکیں۔ ان لوگوں کی ذرا ذہنی سوچ کو سوچئے کہ جو ساری زندگی باجماعت نماز پڑھتے رہے لیکن بڑھاپے کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے اب مسجد نہیں آ پا رہے۔ ہمارے محلے میں ایک بزرگ تھے، انتقال کر گئے، 92 برس کی عمر تک مسجد میں باجماعت نماز پڑھتے تھے اور باخدا اتنی تیزی سے آتے تھے مسجد کی طرف، ان کو دیکھ کر ایسی خوشی ہوتی تھی، جذبہ ہوتا تھا۔ اس عمر میں بھی اللہ پاک نے ان کو جماعت سے نماز پڑھنے کی توفیق دی، 92 برس کی عمر تک۔ پھر اتفاق سے گر گئے، کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی اور روتے تھے، وہ اٹھ ہی نہیں پا رہے، اب کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی، 92 برس میں ریکوری ممکن ہی نہیں تھی۔ وہ رویا کرتے تھے کہ کاش میں بھی مسجد میں جاؤں، جمعے کے دن خاص طور پر۔ اب ذرا سوچئے اس شخص کی کیفیت جو ساری زندگی جماعت سے نماز پڑھتا ہو لیکن بیمار ہو گیا، کسی وجہ سے مسجد میں جا پا رہا ہو۔ تو بہرحال بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں، صحت نعمت ہے، اور صحت مند آدمی، اس کی کڈنی ٹھیک ہے، اس کے پھیپھڑے ٹھیک ہیں، روزہ رکھ سکتا ہے، تہجد کی نماز پڑھ سکتا ہے، قیام اللیل کر سکتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ قرآن حکیم پڑھا سکتا ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو اس نعمت کی قدر عام طور پر اس وقت ہوتی ہے کہ جب یہ نعمت چھن جاتی۔ پیسہ نعمت ہے، اللہ پاک نے یہ پیسہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی عطا فرمایا، اور یہی پیسہ اللہ پاک نے قارون کو بھی عطا فرمایا۔ دو شخصیات ہیں نا، اب دونوں کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ قارون کے بارے میں قرآن بتاتا سورہ قصص میں کہ اتنی دولت تھی اس کے پاس، سونا چاندی کے ڈھیر، کہ جس صندوق میں وہ رکھے جاتے تھے، اس صندوق میں جو تالے لگائے جاتے تھے، ان تالوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے ایک بڑی جماعت درکار ہوتی تھی، اتنی دولت تھی اس کے پاس۔ لیکن دولت تو تھی، کیا چیز نہیں تھی جس کی وجہ سے تباہ اور برباد ہو گیا، دھسا دیا گیا زمین میں۔ سورہ قصص پڑھ لیجئے، دولت تو تھی، ہدایت نہیں تھی، اکڑ، تکبر، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا۔ لوگوں نے کہا ڈرو اللہ پاک سے، یہ جو اقتدار، یہ پیسہ، یہ دولت ملی ہے، اس کی وجہ سے اتراؤ نہیں، لا تفرح، اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ کہنے لگا اوتی تو ہو علی علم عندی، یہ تو میرے علم کی بنیاد پر مجھے ملا ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ سواری سمیت زمین میں دھسا دیا گیا، عبرت کا نشان بنا دیا گیا۔ لیکن یہی دولت اللہ پاک نے سیدنا عمر ابوبکر صدیق میں، ایک تذکرہ اس لیے کرنا چاہوں گا کہ سید البشر ہیں بعد الانبیاء، اس امت کا اتفاق ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے بہترین انسان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، بے شمار مناقب ہیں ان کے، لیکن سب سے بڑی کنٹریبیوشن کیا ہے ان کی، سب سے بڑی جو ان کو پرومیننٹ کرتی ہے، بالکل ممتاز کرتی ہے تمام صحابہ کرام میں، وہ ہے پیسہ خرچ کیا انہوں نے۔ اسی وجہ سے صدیق اکبر ہیں، اکبر، سب سے بڑے صدیق، اور یہی کوالٹی صدیقۃ الکبریٰ کی ہے۔ صدیقۃ الکبریٰ کون ہے؟ عام طور پر خواتین کا ہم تذکرہ نہیں کر پاتے، بھول جاتے ہیں، جبکہ امت کی ماں کا کتنا بڑا احسان ہے۔ اگر احادیث مبارکہ پڑھیں تو سب سے بہترین خاتون سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کبریٰ، صدیقۃ الکبریٰ، امت کی ماں، دین میں پیسہ کتنا خرچ کیا، تاریخ پڑھیے، ہسٹری پڑھیے تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ اتنی دولت تھی ان کے پاس، ساری دولت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کے رکھ دی۔ تو دولت نعمت ہے، بالکل ہے، لیکن نعمت کے ساتھ، اس دولت کے ساتھ ہدایت کی نعمت ملے تو صدیق اکبر کی، صدیقۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز عمل پر پیسہ خرچ کریں گے، مسجد بنائیں گے، مدرسہ بنائیں گے، اسکول بنائیں گے، انسانیت کی خدمت کے لیے پیسہ خرچ ہوگا۔ دو سوال قیامت کے دن پیسے سے متعلق ہونے، اب مال ہی من این اکتسبا وفیما انفقا، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، جواب دو۔ دو سوال، کہاں سے کمایا، سورس آف انکم کیا تھا، خرچ کہاں کیا، اس کا جواب دو۔ ایک ایک پیسے سے متعلق جواب دہی کرنی ہے۔ ثم لا تسألن يومئذ عن النعیم، پھر تم سے لازمن نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اب واقعہ یاد آ گیا مجھے تو سنا ہی دیتا ہوں. سیرت مطہرہ میں یہ واقعہ بیان ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ شدید فقر و فاقہ کی کیفیت تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی کئی دنوں سے فاقے سے تھے. ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، یہ پورا علاقے میں فاقہ تھا، قحط تھا، معاملات صحیح نہیں تھے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلا، فوراً ایک بکری ذبح کی، کھانے کا اہتمام کیا، تمام صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا. جیسے ہی پہلا نوالا اٹھانے لگے فوراً یاد آیا گھر والے بھی بھوکے ہیں، تھوڑی سی روٹی، تھوڑا سا سالن بھیجا کے گھر بھی بھیج دو. پھر فرمانے لگے یہ ہیں وہ نعمتیں جن کے بارے میں سوال کیا جائے گا. ذرا سوچئے، کھاتے پیتے وقت ہم سوچتے بھی ہیں کہ یہ نعمت آئی کہاں سے. رب سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اکثر و بیشتر نہیں، الا ماشاء اللہ. تو دولت نعمت، صحت نعمت، اولاد نعمت، کتنی بڑی نعمت، اس کا تذکرہ کروں دو پیغمبروں کا تذکرہ کرتا ہوں خاص طور پر. خلیل اللہ، امام الانبیاء، ابو الانبیاء، امام الناس، سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی بڑھاپے کی حالت میں بھی اللہ پاک سے دعا کر رہے ہیں، ربی حبلی من الصالحین. روایات میں آتا 86 برس عمر تھی ابراہیم علیہ السلام کی، کوئی اولاد نہیں تھی. دعا کر رہے ہیں ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ نیکو کاروں میں سے اولاد عطا فرما. فبشرناہم بغلام حلیم، تو بہت بردبار تحمل والا بیٹا ہم نے ان کو عطا فرمایا. بڑھاپے میں اگر پیغمبر اولاد کی دعا کر رہے ہیں، تبنا کر رہے ہیں، تو یہ اولاد بہت قیمتی شے ہے. لیکن ہدایت کے ساتھ اگر اولاد ملے تو سب سے بہترین صدقہ جاریہ، اولاد سے بہتر اور کوئی صدقہ جاریہ ہو ہی نہیں سکتا. اگر اس کی اچھی تربیت کر دیں، اچھا مسلمان، با کردار مسلمان، با اخلاق مسلمان بنا دیں، اس سے بہتر کوئی اور صدقہ جاریہ نہیں. حدیث سن لیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضور نے فرمایا اب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کا اس دنیا سے تعلق ختم، جو حساب کتاب کریڈٹ ڈیبٹ ہو رہا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، سوائے تین چیزوں کے. اب یہ سمجھنے کی باتیں ہیں. نمبر ایک، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہو. اگر اولاد نیک ہے تو لازمن دعا کرے گی، ہو ہی نہیں سکتا کہ اولاد کی اچھی تربیت کی ہو اور ماں باپ کا احسان نہ مانے، ماں باپ کے لیے دعا نہ کرے، جب تک ماں باپ زندہ ہوں ان کی خدمت نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انتقال ہو جائے تو ان کے لیے صبح شام دعا کرے. اسی طرح وہ صدقہ جاریہ کے کام جو اپنے حلال پیسوں سے کیے، مسجد بنانا، مدرسہ بنانا، دین کا کام جہاں پر بھی ہو رہا ہو اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا، اس سے بہتر کوئی صدقہ جاریہ نہیں. وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور سب سے بہترین علم کون سا ہے؟ قرآن پڑھنا پڑھانا، کسی کو قرآن پڑھا دیا، کسی کو نماز پڑھا دی، کسی کو دین سکھا دیا، یہ ہے صدقہ جاریہ کا. حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے اور بڑھاپے کی بھی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں، تب اللہ پاک سے دعا کر رہے ہیں، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ مجھے تنہا نہ چھوڑ، بہترین وارث تو ہی ہے. اللہ پاک نے بشارت دی، سیدنا یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت. قرآن پڑھیے سورہ مریم، ایسا روحانی مقام ہے، کیسے اللہ پاک نے دعائیں قبول کی. تو اولاد نعمت ہے، اس کی تمنا کرنا نعمت ہے، ہدایت کے ساتھ یہ نعمتیں ملیں تو ساری نعمتیں رحمت بن جائیں گی. اور برا نہیں منائیے، ہدایت کے ساتھ اگر اولاد مل جائے تو دنیاوی فکر تو ہر انسان کرتا، کافر بھی کرتا، مومن بھی کرتا، کھانا کھلا رہے ہیں، کپڑے پہنا رہے ہیں، اچھے سے اچھا گھر، مچھر نہ کاٹ لیں، یہ نہ ہو جائے، سارے کام کرتے ہیں. اگر ہدایت نہیں ہے تو دنیاوی کام تو ہم کرتے ہیں بچوں سے متعلق، آخرت کی فکر اصل سے ہے. اللہ پاک ہمیں اپنی اولاد سے متعلق، گھر والوں سے متعلق آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس. اب آخری بات یہ ہے کہ قرآن حکیم ہمارے معاشرے میں کیا ہدایت اور رہنمائی کے لیے استعمال بھی ہوتا ہے؟ کتنے پرسنٹ لوگ قرآن حکیم کو ہدایت کی نیت سے پڑھتے ہیں؟ تجزیہ آپ خود کیجئے، میرا سوال ہے، اس کا تجزیہ کیجئے، سٹیٹسٹک جمع کر لیجئے، 100 افراد سے آپ انٹرویو کیجئے، ایک سوال پوچھئے، ساری زندگی میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک ایک مرتبہ قرآن حکیم کا ترجمہ پڑھائے ہدایت کی نیت سے؟ یہ پڑھے لکھوں لوگوں کی بات کر رہا ہوں میں، کسی گاؤں دیہات کی نہیں، پڑھے لکھے لوگ جہاں پر ہوں وہاں یہ کر کے دیکھیے، انتہائی افسوس کے ساتھ آپ کو 5-10% لوگ شاید مل جائیں تحریکوں کے زیر اثر کہ انہوں نے قرآن حکیم کو پڑھا بھی ہے، سمجھا، سمجھنے کی بھی کوشش کریں، ورنہ میجورٹی ہماری قرآن پڑھتی ہی نہیں. ایک سوال آتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کون سی ہے، بڑے فخر سے ہم بتاتے ہیں قرآن. اگلا سوال یہ آتا ہے سب سے زیادہ بغیر سمجھے پڑھی جانے والی کتاب کون سی ہے، اس کا جواب بھی کیا آتا ہے؟ قرآن. تو آئیے اس مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم ہدایت کی نیت سے دعا مانگیں کہ اللہ پاک اس مرتبہ کا رمضان ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم کم از کم ایک مرتبہ قرآن حکیم کو سمجھ سمجھ کے پڑھ سکیں. اور سمجھ کے پڑھیں بھی کیوں؟ ہدایت کی نیت سے، ہمیں پتہ چلے کہ دنیا کی زندگی کیوں بنائی گئی ہے، مقصد تخلیق کیا ہے، مجھے کیوں بنایا، بحیثیت شوہر میری کیا ذمہ داری ہے، باپ کی حیثیت میں کیا ذمہ داری ہے، بیوی کی حیثیت میں کیا ذمہ داری ہے، سربراہ خاندان کی حیثیت میں میری کیا ذمہ داری ہے، کیا اخلاقی سوشل ویلیوز ہیں جو کہ اللہ پاک نے عطا فرمایا. سورہ حجرات پوری کی پوری پڑھ لیجئے، واضح طور پر لکھا ہے ولا یقطع بعضکم بعضا، اے مسلمانوں آپس میں ایک دوسرے کی پیٹ پیچھے غیبت نہ کرو. غیبت کسے کہتے ہیں؟ غیبت کسے کہتے ہیں؟ کسی شخص میں موجود کوئی برائی، غور سے سنیے، کسی شخص میں موجود کوئی برائی اس کی غیر موجودگی میں بیان کی جائے جو اگر سامنے بیان کی جائے تو اسے بری لگے، یہ غیبت ہے. اور غیبت کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ولا یقطع بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرتموہ. آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے گھبراہٹ ہو رہی ہے مجھے، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تو یہ مثال تو تمہیں بڑی بری لگی گی، یہ کیا بات کر دی قرآن نے؟ کسی کے پیٹ پیچھے اگر برائی بیان کی جا رہی ہے، مردہ بھائی کا گوشت کھانے کی مثال دی قرآن نے. اور برا نہ منائیں، روزے کے دوران بھی ہم یہ گوشت کھا رہے ہوتے ہیں، ہم سے مراد ہماری میجورٹی. آنکھوں کا زنا ہو رہا ہے روزے کے دوران، فلمیں، ڈرامے، گانے اور نہ جانے کیا کچھ. کانوں کا زنا ہوتا ہے، گانا سننا، نامحرم کی آواز سننا. زبان سے جو غیبتیں، جو جھوٹ اور کی جا رہی ہیں، روزہ ان تمام چیزوں سے روکنے کا نام ہے. اب آخر میں حدیث سنا دیتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فضیلت بیان فرمائی روزے کی، رمضان کی، حضور نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ، پہلی کنڈیشن اللہ پر ایمان، و احتسابا اور احتساب کرتے ہوئے سیلف اسسمنٹ کے ساتھ، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے تمام سابقہ گناہ معاف کر دیے گئے. بخاری شریف کی روایت. اتنی فضیلت والا یہ روزہ رمضان ہے. ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے قیام کیا رمضان میں، فرض نمازوں میں، قیام اللیل میں، تراویح میں، اضافی طور پر قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ. کنڈیشنل بہت، کنڈیشن بہت امپورٹنٹ ہے. دکھاوے کے لیے کیا، ریاکاری کے لیے کوئی فائدہ نہیں. ایمان اللہ کی ذات پر، اللہ سے بدلہ جو ہے وہ چاہیے، اور اپنا احتساب بھی کرو خدا کے واسطے، روزہ اللہ کے لیے رکھ رہے ہو تو باقی چیزیں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو منع فرمائی ان سے بھی اپنا آپ کو بچاؤ. جس نے قیام کیا رمضان کی راتوں میں ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے تمام سابقہ گناہ معاف کر دیے گئے. اللہ پاک اس رمضان میں ہماری بھی تمام خطاؤں کو معاف فرما دے. ایک اور بڑی پیاری حدیث سن لیجئے، یہ سارے فضائل ہیں رمضان کے. حضور نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن، روزہ اور قرآن بندے کے حق میں قیامت کے دن شفاعت کریں گے. اور ہم سب کو شفاعت کی ضرورت ہے، یا تو پیغمبر کی شفاعت سے بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ، یا قرآن کی شفاعت ملے گی، روزے کی شفاعت ملے گی تو بیڑا پار ہو سکے گا، ورنہ ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں کہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی جنت عطا فرمائے. یہ تو ہمارے لیے محسن اعظم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی، روزے کی شفاعت ہوگی، قرآن کی شفاعت ہوگی، تو انشاءاللہ اللہ پاک رحم فرمائے گا. ذرا حدیث پوری سنیے گا، روزہ اور قرآن بندے کے حق میں شفاعت کریں گے. یقول الصیام ایرب انی مناتہ الطعام و شہوات بالنہار، روزہ کہے گا اے میرے رب میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور دیگر خواہشات رب سے روکے رکھا، فشفینی فی، تو اے اللہ اس بندے کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما لے. ذرا قرآن کے الفاظ سنیے گا، ویقول القرآن، اور قرآن کہے گا مناتہ النوم باللیل، اے اللہ اس بندے کو میں نے رات کے وقت سونے سے روکے رکھا، یہ رمضان کی راتوں میں جاگتا رہا، تراویح پڑھی، قیام اللیل کیا، تہجد پڑھا، اسی طرح اور دیگر ترجمہ قرآن کی محفلیں ہو رہی تھیں، محافل، اور اس میں شرکت کی، نیند قربان کی. فشفعنی فی، اے اللہ اس بندے کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما. رحمت للعالمین کی بشارت، فیشفعان، ان دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی. اللہ پاک کی دونوں شفاعتیں ہمارے حق میں بھی قبول فرما لے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.